الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم کل گزشتہ مسجدوں کو صاف ستھرا رکھنا اور مسجد میں لا یعنی باتوں سے پرہیز کرنا اور مسجد کو خوشبودار رکھنا سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی. مسجدیں اللہ کے گھر ہیں, اس لیے حضور نے فرمایا کہ مسجد میں کچا لہسن اور کچی پیاز کھا کر نہ آئیں. ہاں اگر پیاز پکائی گئی ہے, لہسن پک گیا ہے, وہ کھایا اور کلی کر کے وضو تھا آگے, کوئی بات, لیکن کچا گندنا لہسن پیاز کھائی ہے اور مسجد میں داخل ہونا ہے تو مسواک کر کے منہ کو صاف کر کے پھر مسجد میں آئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی اور فرمایا کہ مسجد میں فرشتوں کی آمد ہوتی ہے اور فرشتے بدبو سے نفرت کرتے ہیں, اس بنا پر مسجد میں خود بھی خوشبودار رہنا اور مسجد کو بھی خوشبودار رکھنا اور بدبو سے بچانا ضروری ہے. نمبر دو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد تھی وہ کچی تھی اور اس کی چھت نیچی تھی اور نیچے بھی ریت بچھا ہوا تھا اور ریت بھی بعد میں آیا, پہلے تو مٹی تھی, نیچے کچی مٹی بچھی ہوئی تھی, اوپر کوئی کپڑا فرش قالین ایسا کچھ بھی نہیں تھا. یہی وجہ ہوئی تھی کہ وہ ایک صاحب نے مسجد کے کونے میں پیشاب شروع کر دیا تھا جس کو صحابہ کرام نے بعد میں روکا, وہ دوسرا مسئلہ ہے. اب جمعہ کے دن مسجد میں بھیڑ ہو جاتی تھی اور صحابہ کرام کا جو طبقہ تھا اس میں سے انصار جو تھے وہ باغ میں خود کے کام کرتے تھے اور باقی مہاجرین بازار کے اندر مزدوریاں کرتے تھے، تجارت کرتے تھے۔ جب نماز کا وقت ہوتا جمعہ کا تو ایک دم آ جاتے۔ ظاہری بات ہے کہ عرب میں گرمی بہت، پسینے میں شرابور رہتے تھے، تو ذرا مسجد میں تعفن اور بدبو محسوس ہوتی تھی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن غسل کر کے خوشبو لگا کر اچھے کپڑے پہن کے آؤ۔ بعض حضرات کے یہاں غسل جمعہ واجب ہے، ہمارے یہاں سنت ہے، بعض حضرات کے یہاں جمعہ کا غسل واجب ہے۔ تو پھر صحابہ کرام غسل کر کے آنے لگے، اور پھر فرمایا کہ مسجد میں آئے تو دو گانا ادا کر لے، اور دو گانا ادا کر کے پھر بیٹھ جائے، اور جب پھر اذان ہوگی تو اس کے بعد سنتیں جو ہے وہ پڑھنا ہے وہ ادا کرے۔ بہرحال مسجد میں حضور نے گندگی دیکھی تو ناراض ہوئے۔ ایک بات ذرا دوسری بات بھی کرنا ہے مجھے، مسجد کو فضول اور لا یعنی باتوں سے بچانا۔ مسجد عبادت کی جگہ ہے، تو کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی دین کا ضروری امر بیان کر رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے، دین کی بات بیان ہو رہی ہے، سنو، بیٹھو، سماعت کرو، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، یہ تو عبادت، عبادت میں داخل ہے۔ لیکن جب کوئی بندہ مسجد کے اندر دنیا کی باتیں کرتا ہے، تجارت کی باتیں کرتا ہے، بزنس کی باتیں کرتا ہے، سیاسی باتیں کرتا ہے، تو فرشتے اس کو منع کرتے ہیں کہ بھائی ایسا مت کر، اللہ کا گھر ہے، فضول بات مت کر۔ پھر نہیں رکتا تو سختی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے یہ باتیں بند کر دے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ پھر بھی عمل نہیں کرتا تو تیسری مرتبہ میں فرشتے ایسی دنیاوی بات کرنے والے پر لعنت کرتے ہیں۔ روایتوں میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دو آدمیوں کو مسجد میں باتیں کرتے دیکھا، وہ ذرا زور زور سے باتیں کر رہے تھے، تو ایک صحابی کو کنکر مارا، شور نہیں ہونا چاہیے مسجد میں، کبھی ہمارے یہاں مسجد میں تھوڑا شور ہو جاتا ہے، جیسے کہ نمازیں ختم ہوتی ہے تو تھوڑا شور ہو جاتا ہے، جمعہ ختم ہوتا ہے تو تھوڑا شور ہو جاتا ہے، شور نہیں ہونا چاہیے، خاموشی کے ساتھ جانا چاہیے۔ لوگ جو ہے باتیں شروع کر دیتے ہیں ادھر ادھر کی، اس سے بچنا چاہیے۔ صحابی مڑے، انہوں نے دیکھا تو امیر المومنین اشارے سے بلا رہے ہیں، بلا کر کہا کہ وہ دو جو لوگ باتیں کر رہے ہیں ان کو میرے پاس لاؤ۔ ان کو لایا گیا، ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا ہم لوگ طائف سے آئے ہیں، مکہ مکرمہ سے آگے حنین اور حنین سے آگے طائف۔ طائف اصل میں، طائف کا مطلب ہوتا ہے زمین کا ایک ٹکڑا۔ طائف کا جو حصہ ہے اس کو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابراہیم کی دعا پر شام کے علاقے سے اپنی انگلی کے پوروے پر اٹھایا اور اس کو مکہ مکرمہ کے پاس لا کر رکھ دیا، اس لیے مکے کی ہوا، آب و ہوا اور فضا اور طائف کی بالکل الگ ہے. ابھی تک وہاں لوکیٹڈ ہے وہ, لوگ دیکھنے بھی جاتے ہیں, یہ حرم سے باہر ہو جاتی ہے. تو پھر آئیں گے تو احرام باندھ کے آنا پڑے گا حرم میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے تو میں کوڑے سے تمہاری خبر لیتا, تم دنیا کی زور زور سے مسجد میں باتیں کر رہے. ان تمام وعیدوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں مسجد کے آداب کا بڑا خیال رکھنا چاہیے. یہ کوئی معمولی گھر نہیں ہے, یہ اللہ کا گھر ہے, یہاں آداب اور تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. ہارون رشید روضہ رسول کے سامنے ذرا زور سے بولے, بادشاہ تھے, تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ناک پر انگلی رکھی اور کہا, بادشاہ سلامت, امیر وقت بالکل آہستہ. کیا ہو گیا؟ نبی لیٹے ہوئے ہیں, ہمارے آقا لیٹے ہوئے ہیں, سرکار لیٹے ہوئے ہیں, ان کو ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے. ان کا ادب جیسے زندگی میں ان کے سامنے زور سے نہیں بولتے, ان کی وفات کے بعد بھی زور سے نہیں بولنا ہے اور بالکل آہستہ سے بات کرنا ہے. بہت سے لوگ جالی کے سامنے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمارے مشائخ جالی سے پیچھے رہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اتنے گنہگار ہیں, کیا منہ لے کر آقا کے سامنے جائیں گے اور کیا منہ دکھائیں گے سرکار کو, تو سامنے نہیں جاتے تھے. خیر, یہ مسجد سے متعلق جو چند ضروری باتیں تھیں وہ ہو گئی. مسجد کو صاف رکھنا اور مسجد کو ستھرا رکھنا اور مسجد کو خوشبودار رکھنا, یہ سب ابواب حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے قائم فرمائے. اب بات سنیے, مسجد نبوی کی صفائی کے لیے ایک خادم یا ایک خادمہ تھی. مسجد کی صفائی کے لیے آدمی رکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ جواب یہ ہے کہ رکھ سکتے ہیں. اگر کوئی مسلمان ملے تو اچھا ہے, اگر مسلمان نہ ملا تو کوئی غیر بھی مسجد کی صفائی کے لیے رکھا جا سکتا ہے, لیکن وہ اتنا ادب نہیں کرے گا مسجد کا جتنا کہ مسلمان کرے گا. مسجد کی تعمیر میں بھی زیادہ تر کوشش کرنا چاہیے کہ مسلمان ہوں معمار, نہ ملے تو پھر کسی سے بھی تعمیر کروا سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو مسجد نبوی کی صفائی کے لیے ایک کالے شخص تھے کہ ایک کالی خاتون تھی. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ہمیشہ آتی رہتی تھی اور آ کر جو ہے گفتگو کرتی تھی. حضرت عائشہ بھی ان کا ویلکم کرتی تھی, استقبال کرتی تھی, خیر مقدم کرتی تھی. اس کے ایمان لانے کا بڑا عجیب واقعہ ہوا ہے. وہ جب بھی آتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں تو ایک شعر پڑھتی تھی, وَيَوْمُ الْوِشَاهِ مِنْ تَعَاجِبِ رَبِّنَا لَا إِنَّهَا مِنْ دَارِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي. یہ عربی میں شعر ہے, بخاری میں ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یوم الوشاہ کیا چیز ہے؟ یہ عورت جن لوگوں کے یہاں باندھی تھی ان کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا, پیدا ہونے کے بعد اس کو کھیل لگانے کی, تربیت کرنے کی ذمہ داری اس خاتون پر آئی. یہ کبھی گھر میں رکھتی, باہر نکالتی, سامنے والے کمرے میں رہ جاتی. بیچ میں ایک بہت بڑا دالان تھا, اس میں سے ہو کر گزرتے تھے, باہر بھی جاتے تھے تو اسی میں سے جاتے تھے. तो ये जो बच्चा पैदा हुआ था इसके ऊपर लाल शाल उड़ाई थी, कीमती शाल थी, बच्चे को उड़ाई थी। जब ये औरत बिचारी लेकर निकली तो एक चील आई, और चील जो है वो लाल शाल उठाकर ले गई गोश्त का टुकड़ा समझकर। अब ये घर में पहुंची तो शाल न दारत, बरसों से काम करती थी उनके यहां, वफादार थी और बहुत ऑनेस्ट थी। घर वालों ने पूछा कि शाल कहां गई, उसने कहा शाल चील ले गई। कहा चील क्या करेगी शाल को ले जाकर, कहा ये मुझे मालूम नहीं है लेकिन ले गई। अच्छा चील ले गई, तू झूठ बोलती है, और जब तू झूठ बोलती है तो तेरी तलाशी लेंगे हम लोग, और तलाशी ऐसी लेंगे कि कपड़े उतार के तलाशी लेंगे कि कहीं अंदर तो तूने नहीं छुपाया। इसको बड़ा दुख हुआ कि इतने बरसों से मैं इनके यहां काम करती हूं और एक शाल के बारे में मेरे ऊपर भरोसा नहीं करते, ये लोग कैसे लोग हैं। बरसों से इनके यहां खिदमत अंजाम दे रही हूं, मेरी वफादारी को और मेरी ऑनेस्टी को देखते हैं और ऐसी बात ना करते, कहते हैं कि तेरे कपड़े उतार के अंदर तलाश करेंगे कि तूने शाल कहां छुपाई। अब अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वो लोग अभी ये पैरवी में थे कि वो चील जो थी वो आई और उसने बिल्कुल आकर चौक के अंदर जो है वो शाल छोड़ दी। लोगों ने देखा कि चील जो है वो शाल छोड़ गई, उसने देखा कि तो गोश्त का टुकड़ा नहीं है तो वो वापस वहां रख गई। इन लोगों ने ले लिया और बहुत अपोलोजाइज किया इस औरत का, माफ करना आपका दिल दुखाया, हम लोग नहीं तलाश करना चाहते थे, फला है वो सब जो बातें उनको बनानी थी उन्होंने बनाई, लेकिन ये औरत का दिल ऐसी चीज है कि एक मरतबा टूटा तो इसका जुड़ना मुश्किल। दिल बदस्तावर के हज्जे अकबरस, दिल लोगों का जो है कब्जे में लाओ, लोगों का दिल जीतो, ये बड़ा कारनामा है, ये बड़ा काम है। इसको हज्जे अकबर करार दिया है शायर ने, लोगों के दिल में जगह बनाना बहुत बड़ी बात है, और ये जब तक अल्लाह नहीं चाहे वहां तक नहीं हो सकता। हमें अपनी तरफ से अखलाक के जरिए से कोशिश करनी चाहिए कि किसी का दिल हमारी बात की वजह से या हमारे किसी अमल की वजह से टूटे नहीं। हम दिल जोड़ तो सकते नहीं, तोड़े क्यों, यह अच्छी चीज नहीं है। दिल जोड़ना और दिलों में मोहब्बत पैदा हो वो तमाम काम करना, और वो होगा अखलाक के जरिए से। अखलाक हमारे अंदर आएंगे तो सामने वाला जो है उसका दिल हमारी तरफ मुतवज्जे होगा। अब उन्होंने बहुत माफी तलाफी की लेकिन इसका दिल टूट गया कि ये लोग भरोसे के काबिल नहीं है, इन्होंने मेरे ऊपर एक शाल के बारे में भरोसा नहीं किया, हालांकि कोई कीमती चीज नहीं है शाल, फिर भी भरोसा नहीं करते अल्लाह के बंदे। वो रातों रात वहां से निकल गई और रात को निकल कर सीधी मदीने आ गई। ये वाकया इसके दीन कबूल करने का और इस्लाम लाने का जरिया बना। देखो अल्लाह ताला किस तरह से हिदायत देते हैं और किस तरह से काम बनते हैं और किस तरह से लोग ईमान कबूल करते हैं। वो सरकार के यहां आई और आकर उसने इस्लाम कबूल कर लिया और उसने कहा अब मैं मस्जिद के अंदर सफाई किया करूंगी, ये खिदमत मुझे दे दी जाए कि मैं मस्जिद में सफाई का काम करूं। और वो हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास हमेशा जो है आया करती थी, तो उस वक्त यौमुल विशाह का वाकया जो है वो खुला। ये इम्तिहान में हमारे यहां सवाल पूछा जाता है बुखारी के अंदर कि ये यौमुल विशाह क्या है, ये शाल वाला दिन क्या है। बहरहाल एक कौल ये है कि इस खातून का इंतकाल हो गया, انتقال ہونے کے بعد صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا, رات کا وقت تھا, یہ میں کینیڈا کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں عرب کی بات کر رہا ہوں, مدینے کی بات کر رہا ہوں, بھائی یہاں تو رات کو دفنانا مسئلہ ہے, رات کو دفنا نہیں سکتے ہیں, ٹائمنگ ہے اور بڑی کاروائی کرنی پڑتی ہے. ابھی بھی ہمارے یہاں الحمدللہ مرنا سستا ہے, بہت سستی ہے ہمارے یہاں, تو قبریں خریدنی پڑ رہی ہے, 10,000 کی قبر خریدو, 5,000 کی قبر خریدو, مرنا ہے, چلو اچھا ہے, موت کی فکر ہے, موت کی فکر کے بھائی اپنی قبر کی فکر کرو بھائی, یہ اچھی بات ہے. لیکن انڈو پاک کے اندر جو ہے الحمدللہ لوگوں نے قبرستان کی جگہ خریدی ہے فری کے اندر, 500 روپے میں تو دفن ہو جاتا ہے, کفن دفن یہ تمام ملا کے 500 سے 1,000 روپیہ ہوتا ہے, اور کفن بھی ہو جاتا ہے دفن بھی ہو جاتا ہے, اور 2-3 گھنٹے کے اندر بھی دفناتے ہیں, 2-3 گھنٹے کے اندر دفنا دیا, کتنا آسان وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ رکھا ہے. آپ کے یہاں یہ معاملہ بڑا ڈیفیکلٹ اور مشکل ہے, مرنا بھی مشکل ہے, یہاں جینا تو مشکل ہے ہی لیکن مرنا بھی جو ہے ایک مشکل کام ہے. یہاں انتقال ہو گیا, صحابہ کرام نے رات کو مشورہ کیا کہ راتوں رات دفنا دیا جائے, رات کو اس خاتون کو دفنا دیا گیا یا وہ جو خادم تھے ان کو دفنا دیا گیا. 2-3 دن کے بعد وہ نظر نہیں آئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی خادم یا خادمہ نظر نہیں آتے, کہا حضور اس کا تو انتقال ہو گیا. ابھی کووڈ کے اندر ایسے واقعات پیش آئے, بھائی صبح میں تو ہمارے ساتھ تھے, دوپہر کو انتقال ہوا, انجیکشن لگا اور چلے گئے, ذرا سیرین لگائی اور چلے گئے, اور ذرا اسپتال گئے تو اسپتال تو جو گئے وہ واپس آئے نہیں. ہمارے یہاں تو ایسا ہوا کہ جو اسپتال گیا تو لوگ انا للہ پڑھ لیتے تھے, لے جا کر سیدھا اس کو مشین کے اوپر ڈال دیتے تھے اور پھر مردہ ظاہر کر کے اسے واپس کر دیتے تھے, اور ایسا پیک کر دیتے تھے کہ منہ بھی دیکھنے نہیں دیتے تھے. اب جب منہ نہیں دیکھنے دیتے تو کتنے ہندو جو ہیں وہ دفن ہو گئے اور کتنے مسلمان جلا دیے گئے, کیونکہ منہ نہیں دیکھنے دیتے تو رشتہ داروں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارا مردہ ہے کہ کسی کا مردہ ہے, اور وہاں لاشیں مردے خانے کے اندر پڑی, بھائی تمہارا آدمی کی لاش ہے اٹھاؤ, تمہارے آدمی کی لاش ہے اٹھاؤ, تمہارے آدمی کی لاش ہے اٹھاؤ, وہ جیسا کہتے ہیں ایسا ماننا پڑتا ہے, اور ایمبولنس کے ساتھ قبرستان کے اندر داخل کرنا اور اسی میں رکھ کر ڈائلیکٹ نماز پڑھ کے دفناتے تھے. یہاں جو ہے بہت سادگی کے ساتھ دفنا دیا, کیونکہ رات کے وقت حضور کو بلانا مناسب نہیں سمجھا. کیوں؟ اس بنا پر کہ مدینے میں یہود بھی تھے اور منافق بھی تھے, اور رات کے وقت وہ موقع کی تلاش میں رہتے تھے, حضور کو گزن پہنچانے اور تکلیف پہنچانے کی چکر میں رہتے تھے کہ کسی طرح حضور کو دکھ پہنچا دیں, کوئی سازش بنا دیں. تو صحابہ کرام احتیاط کرتے تھے, رات کے جو اعمال ہوتے تھے اس میں حضور کو شامل نہیں کرتے تھے, خود کر لیتے تھے. تو دفنا دیا انہوں نے, 2 دن کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ خادم یا خادمہ نظر نہیں آتے, تو کہا انتقال ہو گئے. کہا کہ تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ کہا حضور اطلاع دیتے لیکن رات کا وقت تھا, اور اس زمانے میں اسٹریٹ لائٹ کا تھی, گھر کے اندر لائٹ نہیں تھی تو اسٹریٹ لائٹ کا تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا, تو اندھیرے میں دفنایا, تھوڑی سی لکڑیاں جو ہے جمع کر کے اس کی آگ جلاتے تھے اور اس کی روشنی کے اندر جو ہے کام کر لیتے تھے. آج تو الحمدللہ دن کے اندر لائٹ جل رہی ہے, راتوں کے اندر لائٹیں جل رہی ہیں, رات کو دن کے اندر تبدیل کر دیا گیا ہے, کھیل جو ہیں راتوں کو ہو رہے ہیں, جو کرکٹ جو ہے دن کو ہوا کرتا تھا اب رات کو کھیلا جا رہا ہے. پہلے لوگ دن کو مصروف رہتے تھے, دیکھتے تھے ہمارے نوجوان, اب راتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں اور پوری پوری رات کھیل بھی رہے ہیں, دیکھ بھی رہے ہیں, کوئی والی بال کھیل رہا ہے, کوئی فٹ بال کھیل رہا ہے, کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے, کوئی ہاکی کھیل رہا ہے, رات کو بھی دن بنا کے رکھ دیا. یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے بھائی, یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. حضور نے فرمایا مجھے اس کی قبر کی نشاندہی کرو, کہاں ہے اس کی قبر, کہاں ہے, بتایا کہ فلان جگہ پر اس کی قبر ہے. حضور تشریف لے گئے اور ابھی وہ लाश फटी फूली नहीं है, अब भी दफनाई है, इस बिना पर हुजूर ने वहां कब्र पर नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ाई, और नमाज पढ़ाने के बाद वो जुमला डॉक्टर साहब उस रोज मैंने कहा था कि हुजूर ने फरमाया कि कब्रें अंधेरी हैं, कब्रें जुल्मत वाली हैं, कब्रों में अंधेरा छाया हुआ है, लेकिन मेरे नमाज पढ़ने की वजह से कब्रें रोशन हो जाती है। तो अल्लाह ताला ने इसकी कब्र को रोशन करना है, इस बिना पर जो है मैंने नमाज पढ़ाई और नमाज पढ़ाकर ताकि इसकी कब्र रोशन हो जाए। मालूम हुआ सलाते जनाजा के बहुत से फायदे हैं, उनमें से ये कि नमाज पढ़ने से कब्रें रोशन होती हैं। और यहां तो सरकार नमाज पढ़ाते हैं तो सरकार की खसूसियत है कि जब आप नमाज पढ़ाएंगे तो कब्र जो है वो रोशन हो जाएगी। आज जितनी बात करते हैं, अभी मेरा वादा है हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हो को जो हुजूर ने ऊंट दिया और वो ऊंट को कुमची लगाई, और लगाने के बाद जो है आप जो है मदीने तशरीफ ले आए, फिर क्या वाकया पेश आया ये मुझे बयान करना है। लेकिन कल शनिचर है ना, तो शनिचर को कल मरकज पर जो है हुक्म दिया गया है चंद बातें अर्ज करने का, तो कल मरकज पे बात रहेगी इंशाल्लाह। फिर इतवार का दिन आएगा तो उस रोज जो है ये वादा इंशाल्लाह पूरा करने की कोशिश की जाएगी। अल्लाहुम्म लकल हम्दु कमा यंबगी लि जलाल वजहिक व अजीम सुल्तानिक। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب يا عزيز يا غفار يا ارحم الراحمين اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما۔ اے الہ العالمین ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، مسجد کے آداب کی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ نمازوں کی پابندی نصیب فرما، تلاوت کا ذوق عطا فرما، روزے قبول فرما، تلاوت قبول فرما، عبادت قبول فرما، تراویح قبول فرما، قرآن کا پڑھنا پڑھانا قبول فرما، اپنی رضا دائمی عطا فرما۔ اے اللہ جوانوں کو حوصلے اور ہمتیں عطا فرما، اے اللہ دنیا کی ترقیات بھی عطا فرما اور دین کی نعمت سے بھی بہرور فرما۔ اے الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، نیکیاں کرنے کا ذوق شوق عطا فرما، سنتوں سے پیار عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما۔ جو حضرات بیمار ہیں اے اللہ ان کو مکمل شفا عطا فرما، اور اے اللہ جو لوگ دنیا سے تشریف لے گئے اعلی علیین میں بہترین مقام عطا فرما۔ اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں گھروں پر، اے اللہ ان کی بھی غیب سے حاجت براری فرما اور ان کے ہاتھ اٹھانے کو بھی منظور اور قبول فرما، اور اے اللہ یہاں جو مجمع بیٹھا ہے اس کی بھی مغفرت فرما، اور یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔